بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین اکرام. پاکستان کسان مزدور تحریک اور روٹس فار ایکویٹی کے پروگرام باشعور ہاری کے ساتھ میں ہوں غضنفر بخاری. اس پروگرام میں ہم اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے مؤثر معلومات شامل کرتے ہیں جو کہ چھوٹے کسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. پائیدار زراعت پر مبنی اس پروگرام میں کسان کی معاشی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مشورہ دینے کے لیے معاشی اور زرعی ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. پچھلے 3 پروگراموں میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ برصغیر میں کسان کا استحصال کب اور کیسے شروع ہوا، نو آبادیاتی نظام میں اسے کن کن ہتھکنڈوں سے زیر کرنے کی کوشش کی گئی، پیداواری قوت پر کیسے قبضہ کیا گیا اور سبز انقلاب کا لولی پاپ دے کر سرمایہ دار نے کیسے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا، ہائبرڈ بیج اور جینیاتی بیج کے ذریعے کس انداز میں کسان کو قرضوں میں ڈبے رکھنے کی سازش بنائی گئی. آج کے پروگرام میں جس کا موضوع پائیدار زراعت ہے، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا آج کا ماحول جس ڈگر پر کھڑا ہوا ہے، اس کو وہاں سے کیسے واپس کیا جائے، ہماری زمین جو کیمیائی کھادوں کی عادی بن چکی ہے، اس کو کیسے دوبارہ اس لائق بنایا جائے کہ وہ پہلے کسی اوسط دینے لگے، دوست کیڑوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے محترم نوید اقبال صاحب کو. آپ ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کوآرڈینیٹر ہیں روٹس فار ایکویٹی میں. تو سب سے پہلے نوید اقبال صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. میں اپنے کسان بہن اور بھائیوں کو کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
اور گفتگو کی شروعات ہی ہم اس نقطے سے کرتے ہیں کہ اب تک جو بھی جدید زراعت ہمارے ملک اور خطے میں متعارف کرائی گئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا ہے؟
جدید زراعت جو ہمارے ملک میں اس سے پہلے کے پروگراموں میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، سبز انقلاب سے شروع ہوئی ہے، اور سبز انقلاب کی پالیسی کے اندر نئی قسم کے بیج متعارف کروائے گئے، جس میں ہمارے کسان بھائی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میکسی پاک گندم کا ایک بیج متعارف کروایا گیا تھا. تو اس گندم کے بیج کے ساتھ پھر کچھ اس کے ساتھ اور چیزیں، مثلا یوریا کھاد، اس بیج کی ضرورت تھی کہ اس کو یوریا کھاد دیا جائے، یعنی کہ اس بیج کی یہ بنیادی ضرورت تھی کہ اس کو زیادہ پانی دیا جائے اور زیادہ کھاد دی جائے، کیونکہ اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس بیج کی جڑیں زیادہ زمین میں گہرائی تک نہیں جاتی تھیں. تو جب زمین میں گہرائی تک نہیں جاتی تھی تو وہ زمین سے اپنی طاقت، نمکیات اور پانی حاصل نہیں کر پاتا تھا. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کو مصنوعی طریقے سے اس کی قوت کو بڑھایا جائے، تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے. تو اس حوالے سے کیمیائی کھادوں کی ایک پوری منڈی اس بیج کے ساتھ کھل جاتی ہے، اور پھر اس پوری پالیسی کو سبز انقلاب کے ذریعے ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں حکومت کے ساتھ مل کے بیرونی قوتیں متعارف کرواتی ہیں.
اچھا، اس سے کسان کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟
اگر ہم اس فائدے اور نقصان کو طبقاتی فرق کے ساتھ سمجھیں تو بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. میں اپنے کسان بہن اور بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے پچھلے پروگراموں میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ بڑے زرعی رقبے چند ہاتھوں میں، اور بہت زیادہ زمین جو ہمارا کسان مزدور ہے اس کے پاس بہت تھوڑی سی زمین، تقریباً 96% گھرانوں کے پاس 50% زرعی رقبہ ہے، اور باقی جو 4% گھرانے ہیں ان کے پاس باقی 50% زرعی رقبہ ہے. تو اس نئے بیج کی آمد کے ساتھ جو بھی اس کے ضروری لوازمات تھے، لوازمات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ پانی چاہیے تھا اور زیادہ کھاد چاہیے تھی، کیونکہ پیسہ صرف ایک طبقے کے پاس تھا اور وہ اس کے اخراجات پورے کر سکتا تھا، اس کے پاس زمین بہت زیادہ اضافی تھی، جبکہ دوسری طرف ہمارے کسان اور کسان مزدوروں کے پاس نہ زمین تھی اور نہ اس کے پاس کوئی اضافی پیسہ تھا، صرف محنت تھی جس کو وہ بیچ سکتا تھا. تو اس نے اپنی محنت کو بیچا، لیکن وہ محنت کچھ عرصے تک بکی، کیونکہ اس کے بعد پھر مشینی دور شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے کسان اور مزدور کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ زمینوں سے بے دخل ہونے لگے، کیونکہ جو وڈیرے اور جاگیردار یا بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے ٹریکٹر خرید لیے، ٹیوب ویل خرید لیے، ہارویسٹر لے لیے. تو کسان کے پاس وسائل تو تھے نہیں، اور اسے زمینوں سے بے دخل کیا جانے لگا. تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ یہ آئے کہ اس نے جو ان کے پاس تھوڑا بہت زرعی رقبہ تھا، یا تو انہوں نے اس کو ٹھیکے پہ دیا، یا پھر انہوں نے مجبوراً شہروں کی طرف ہجرت کی. جب وہ شہروں میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے بطور مزدوری فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا، جس سے پھر سے سرمایہ دار کو اضافی مزدور کی صورت میں ایک اور فائدہ حاصل ہوا اور اس کو سستے مزدور مہیا ہونے لگے. تو اس طرح جو بیج ہم نے اپنے کھیتوں میں زیادہ پیداوار کے لیے
مطلب کہ جاگیردار کے شکنجے سے نکل کے سرمایہ دار کے شکنجے میں آ گیا.
صرف شکنجے میں نہیں ہے, اب شکنجے دونوں جگہ فٹ ہو گئے. جاگیردار نے گاؤں دیہات میں اپنے شکنجے کو ٹائٹ کیا اور جو فیکٹری والے تھے انہوں نے شہروں میں. لیکن جو پیداوار اس سے بڑی تھی, اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ شروع سالوں میں سبز انقلاب سے پیداوار میں اضافہ ہوا تھا, لیکن اس اضافے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا جن کے پاس وسائل تھے, جن کے پاس بڑے زرعی رقبے تھے, جو اپنی جن کے پاس قوت خرید تھی کہ وہ قیمے کھادیں استعمال کر سکیں, ڈال سکیں اپنے کھیتوں میں, جن کے پاس ٹیوب ویل کے اخراجات برداشت کرنے کی قوت تھی. تو اس طرح وہ جو پیداوار بڑھی تو دگنی یا تگنی پیداوار کے بلبوتے پہ وہ جاگیردار آہستہ آہستہ سرمایہ دار بنتے بنتے صنعت کار بن گئے. تو ہمارے کسان مزدور کھیتوں سے نکلے اور پھر جا کے صنعت میں بطور مزدور کام کرنے لگے. تو اس طرح سے ایک چکر اس بیج نے ایسا کھیلا کہ ہمیں ہمارے کسانوں اور مزدوروں کو کھیتوں سے نکال کر ایک اور جگہ غلام بنا دیا, اور ہم دونوں ظلم اب بیک وقت سہتے ہیں.
نبی صاحب, ہونا کیا چاہیے تھا اس مزدور کو, اس کسان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟
اصل میں اس نظام کا جو خرابی یہ ہے کہ جو بھی کسان اور مزدور کی محنت سے اضافی قدر اضافی بنتا ہے, منافع جنم لیتا ہے, اس پہ خاص طبقے کا قبضہ ہے. اگر وہ طبقہ, اگر اس طبقے سے وہ اضافی قدر کو لے کے محنت کش طبقے میں کے پاس ہو وہ اضافی قدر, تو اس طرح کا استحصال اور اس طرح کا ظلم کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو بنیادی وجہ اس پورے کھیل میں یہ ہے کہ جو منافع کسی بھی محنت کش کی محنت سے جنم لیتا ہے, اس پہ قبضہ کرنے والا جاگیردار ہو سکتا ہے یا سرمایہ دار ہو سکتا ہے, اور کسان مزدور کی محنت کا اسے جو بھی ہے فائدہ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ وہ دن بدن پیچھے چلا جاتا ہے اور ظلم اور قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی محنت کو فروخت کر.
تو نوید صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ اس شکنجے میں جو ہمارا کسان ہے, چھوٹا کسان, کیسے پھنسا اور شروعات کہاں سے ہوئی اس کی؟
شروعات تو جی میں نے جیسے اپنے کسان بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ سبز انقلاب سے ہوئی تھی. اس کے اخراجات جو روز بروز بڑھتے گئے, اب ڈیزل کے الگ اخراجات ہیں, بیج جو وہ پہلے اپنے پاس رکھتا تھا, دیسی بیج جو اس کا اپنا ہوتا تھا, اب وہ بیج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے. ہم ہر سال جا کے مارکیٹ سے بیج لیتے ہیں. بیج جب لیتے ہیں تو اس کے لیے, اس بیج کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھاد بھی اس میں ڈالیں. جب کھاد ڈالتے ہیں, جو کھاد ایک زہر ہے, بذات خود زہر ہے, جب کھاد ڈلتی ہے تو اس کے لیے ضروری, اس سے بیماری جنم لیتی ہے, بیماری پیدا ہوتی ہے. ہمارے کھیت میں جو دوست کیڑے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اب جب بیماری بڑھتی ہے, اس کی شدت بڑھتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سپرے کریں. تو ہم فوارہ لگاتے ہیں. تو جب ہم فوارہ لگاتے ہیں تو بیماری ہر سال زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے کھیتوں میں آتی ہے, اور ہمارے اخراجات جو ہیں کسان کے اوپر دن بدن بڑھتے جاتے ہیں. نتیجتاً کسان نے اس بیج کو بو کے قرض کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈال لیے, اور قرض اس کے اوپر ہم تحریک توسط سے پورے پاکستان میں جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا کسان, کوئی بھی کسان خوشحال نہیں, اس کے اوپر قرضہ ہے. تو قرضے کا بوجھ اصل میں اس جدید زراعت کی وجہ سے آیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کسانوں کے اوپر ڈالا ہے.
تو یہ کسان قرضے سے بچ کیسے سکتا ہے؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا تحمل سے اپنے آپ کو الگ کریں اس پیداواری نظام سے. اس پیداواری نظام میں, کیونکہ ہماری جو زراعت تھی وہ بنیادی طور پہ پوری ایک زندگی, ایک طرز زندگی تھی. وہ منافع کمانے کا یا پیداوار حاصل کرنے کا بطور منافع کوئی ذریعہ نہیں تھا. لیکن آج کی زراعت میں ہم نے یہ کیا کہ ہماری زراعت صرف اور صرف ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہم منافع کما سکیں, اس سے ہم پیسہ پیدا کر سکیں. تو جو پورا ہماری زندگی کے ساتھ ایک زراعت کا تعلق تھا, جو ہمارے بزرگوں, ہمارے آبا و اجداد کی زندگی کے ساتھ تھا, وہ آہستہ 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 ختم ہو گیا. ہمارے ہاتھ سے جو بیج چلے گئے ہیں ہم ہر سال مارکیٹ سے منڈی سے بیج اٹھاتے ہیں، تو وہ ہمیں سوچنا چاہیے اور بڑے تحمل کے ساتھ اس ساری قدروں کو واپس ان قدروں پہ آنا چاہیے۔ ہمیں پہلے تو اول یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دیسی بیج ڈھونڈیں۔ گاؤں گوٹھوں میں ہمیں بہت زیادہ آم نہیں ملیں گے، لیکن بہت تھوڑا تھوڑا ملے گا، کہیں سے ہو سکتا ہے ایک پاؤ مل جائے، آدھا کلو مل جائے۔ اگر ہمارا زرعی خط آپ کے پاس کوئی رقبہ ہے، مثلاً دو جریب ہے، تو آپ اس میں سے ایک جریب پہ یا اس کے بھی آدھے حصے پہ وہ بیج لگا لیں، دیسی بیج، اور اس میں پھر آپ کیمیائی کھادوں کو دور کر دیں اور اس کی جگہ گوبر کھاد ڈالیں۔ تو آہستہ 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 وہ زمین جو نشے کی عادی ہو چکی ہے کیمیائی کھاد کی صورت میں، جب ہم اس پہ گوبر ڈالتے جائیں گے اور دیسی بیج کو بڑھاتے چلے جائیں گے، تو ہماری زمین دوبارہ سے زرخیز ہوتی جائے گی اور ہمارے بیج جو ہیں، جو ہم سے ہاتھوں سے جاتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں آتے جائیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ ہماری تحریک کام کرتی ہے، پاکستان کسان مزدور تحریک، اور اس بیج کے علاوہ جتنے اور وسائل ہیں جو ہم ابھی بیرونی طاقتوں سے لیتے ہیں پیسے پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت میں جتنے بھی وسائل ہیں اس پہ کسانوں کا حق ہو، اس کے استعمال پہ حق ہو، وہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں زراعت کس طرح سے کرنی ہے، ہمیں کیا کاشت کرنا ہے۔
نوید صاحب، یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جب ہم بیج اگا رہے ہوں گے تو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ تو کھاد کا عادی ہے، وہاں پر بیماریاں ہیں، تو وہ بیماریاں ہمارے اس بیج پر اثر انداز نہیں ہوں گی؟
شروع کے سالوں میں جی بالکل ہمیں یہ تھوڑا سا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ حالات تو ابھی بھی ہمارے حق میں نہیں ہیں، چھوٹے کسانوں کے حق میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مشترکہ طور پہ سب سوچ سمجھتے ہوئے پورے کا پورا گاؤں اس طرح کرنا شروع کر دے، تو پھر تو ہمارا مقصد ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جہاں تک کسی بھی انسان کی استطاعت ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے، وہ پیچھے نہ رہے، دوسروں کو باشعور کرتا چلا جائے کہ صرف حل یہی ہے، ہمیں مشترکہ طور پہ اگر کریں گے تو اس تک ہم جلدی پہنچ جائیں گے، اگر میں اکیلا کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا وقت لگے، لیکن حل اس کے علاوہ
مطلب بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ جو نقصانات ہیں، اب اگر ہم اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمارے مستقبل میں اور کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟
مستقبل میں جیسے میں اپنے کسان بھائیوں بہنوں کو بتاتا جاؤں کہ جب جدید زراعت آئی تو ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں، لیکن باہر کے ممالک میں بہت بڑے بڑے زرعی رقبوں پہ ایک ایک فصل کاشت کی گئی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مونو کلچر۔ جب دوسری بہت ساری چیزیں کاشت نہیں ہوں گی تو جو بھی جانور حشرات اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں مختلف چیزوں سے، ان کو خوراک نہیں ملے گی تو ان کی آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جینیاتی بیج کاشت کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ جینیاتی بیج سے ایک تو جو میں عرض کر چکا ہوں کہ خوراک نہیں ملے گی جانوروں کو، دوسرا جو ہماری آبادیوں میں ایک عام مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جینیاتی بیج کو، مثال کے طور پہ اگر بی ٹی بنولے کو، بی ٹی کپاس جو نئی جینیاتی کپاس ہے، اس کے بنولے کو اگر جانوروں کو کھلائیں، تو اول تو ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے، وہ دودھ کم دینا شروع کر دیتی ہیں، اور دوئم یہ ہوتا ہے کہ آج کبھی کبھار یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جانور مر جاتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک زہر ہے جینیاتی بیجوں کے اندر، تو جینیاتی بیجوں کے اندر جو زہر ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے جانوروں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے کوئی خوراک اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو وہ زہر ہم میں بھی منتقل ہوتا ہے، اس سے جتنے بھی چرند پرند حشرات جو بھی کھانا اٹھائیں گے اس کھیت سے، ان میں بھی وہ زہر منتقل ہوگا۔ تو ابھی تک کوئی آزادانہ تحقیق مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکیں، لیکن ہماری آبادیوں میں اس چیز کا بہت زیادہ اس چیز کی شکایت ملتی ہے، جس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جینیاتی انقلاب جس کو ہم اپنے کھیتوں میں جگہ دیتے جا رہے ہیں، نئے بی ٹی بیج کو، کپاس کے ہوں یا مکئی کے ہوں یا کوئی بھی ہو،
تو اس طرح تو جتنی بھی سبزیاں ہم کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر اسپرے ہو رہا ہے، اور اس اسپرے کا بھی تو اثر ہوگا۔
بالکل جی، اسپرے تو سیدھا سیدھا زہر ہے، اور زہر کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کو مار دیں اور پیداوار بڑھا لیں، بنیادی نقطہ یہ ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ زہر تو ہمارے اندر بھی منتقل ہوتا ہے. ابھی ہم ہری پور میں تھے تو ہمارے ایک کسان بھائی نے بتایا کہ جو بہت زیادہ سفید آپ کو گوبھی مارکیٹ میں ملتی ہے اس کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کے اوپر ایک سپرے کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ سفید سفید چمکدار دکھتی ہے، جبکہ جس پہ نہیں کی جاتی تو وہ تھوڑی سی میلی دکھتی ہے. تو جو خریدنے والا ہے وہ بھاگ کے صاف ستھری گوبھی جو لگتی ہے اسے، لیکن وہ ہوتی زہر سے بھری ہے، تو وہ بھاگ کے خریدتا ہے. جو بھی وہ خریدتا ہے وہ تو زہر کھا رہا ہے. اور آج کل ہمارے گاؤں گوٹھوں میں، دیہاتوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں بیماری جس قدر عام ہے وہ پہلے نہیں تھی. ہیپاٹائٹس لے لیں، کینسر لے لیں، ٹی بی لے لیں، شوگر لے لیں، بلڈ پریشر لے لیں، یہ بیماریاں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہماری خوراک کے اندر بھی موجود ہے جو ہم اپنے کھیتوں سے اگاتے ہیں.
تو پائیدار زراعت میں فصل میں لگنے والی بیماریوں سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟
اس کے کئی طریقے ہیں اور ہماری آبادیوں کے پاس یہ علم ہے اور اچھا خاصا علم ہے. یہ میں نے صرف آبادیوں سے جا کے سیکھا ہے، کسان آبادیوں سے، کہ اگر ہم اپنے کھیت میں کئی طرح کی فصلیں ایک ساتھ اگائیں تو بیماری نہیں پھیل سکتی. اگر ہم اس کی دوسری طرح سے سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے کھیت میں ایک ہی طرح کی فصل لگاتے ہیں تو بیماری ایک سرے سے شروع ہوتی ہے وہ دوسرے سرے تک چلی جاتی ہے اور ہماری پوری فصل متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے حصے میں ہم نے مختلف چیزیں لگا دیں، ایک ساتھ مکس کر کے لگائیں، تو بیماری آگے بڑھنے کا خطرہ کم سے کم ہو جاتا ہے.
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کیڑا ہے اس کو جو خوراک پسند ہے وہ وہاں تک کھائے گا، بالکل اس کے آگے جو دوسری چیز آ گئی اس کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اور آگے والی فصل اسے بچ جائے گی.
بالکل صحیح بات آپ نے، یہی بنیادی نقطہ ہے جو آپ نے بول دیا.
آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی کہ زیادہ رقبے پر جو ایک ہی فصل اگائی جاتی ہے تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات کون سے؟
وہ نقصانات تو جیسے بیماری عام ہو جاتی، پھر ماحول میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی ایک ساتھ رہتی ہیں، جس میں پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں، تو سب کی خوراک کا ایک دوسرے پہ انحصار ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس خوراک کو لگائیں گے نہیں اپنے کھیت میں، صرف ایک لگا دیں گے، تو خوراک سب کو نہیں ملے گی. تو جب سب کو نہیں ملے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں حیاتیاتی تنوع، یعنی کہ بہت ساری جتنی بھی زندگی، حیات، جاندار موجود ہیں.
میں اپنے سننے والوں کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اگر زیادہ رقبے پر یہاں پر کپاس کی جاتی ہے، جیسے بیٹی کا بیج آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے لگا دیا، تو اس کے کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ ماحول کے حساب سے، خوراک کے حساب سے، کون سے اثر ہوتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں پر؟
یہ نقد آور فصل کی بات کی نا آپ نے،
جی
ہم نے اپنے آپ کو جب مارکیٹ سے جوڑا، منڈی سے جوڑا، تو ہم نے نقد فصلوں کو اپنے کھیت میں جگہ دی، ہم نے خوراک والی فصلوں کو اپنے کھیت میں نہیں جگہ دی. اس سے کیا ہوا، ہم نے پیسہ بنانے پہ زور دیا اور ہم نے جو زراعت ہے، کاشتکاری ہے، اس کو اپنی زندگی سے باہر کر کے صرف منافع کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا. کپاس اس کی ایک شکل ہے. اگر ہم اپنے کھیتوں میں اناج اگائیں گے تو ہمارے کسانوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اناج ملے گا.
اب تک کی گفتگو میں میں تو یہ سمجھاؤں کہ اگر کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو اس 2 ایکڑ زمین میں اسے ایک شیڈیول بنانا چاہیے کہ اس رقبے پر میں نے یہ کاشت کرنا ہے، اس رقبے پر میں نے یہ کاشت کرنا ہے، اور اس رقبے پر میں نے یہ کاشت کرنا ہے، یہ غذا کے لیے کرنا ہے، یہ بیج کے لیے کرنا ہے، اور یہ جو ہے پیداوار کے لیے کرنا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک چھوٹا کاشتکار اپنی چھوٹے سے رقبے کو کس انداز میں کاشت کرے؟
جتنی بھی موسم کی چیزیں ہیں وہ اپنے رقبے پہ کاشت کریں، اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی خوراک کے حوالے سے چیزیں اگائیں، پہلے اپنی خوراک کا تحفظ خود سے کریں اور پھر وہ باقی چیزوں کی طرف جائیں. پہلے اپنی خوراک کو سمجھے، اپنی آبادی کی خوراک کو سمجھے، اس کے لیے وہ کھیت میں جو بھی فصل لگا سکتے اس کو لگائیں، اور پھر جو کئی طرح کی اجناس کو، پھلوں کو ایک ساتھ لگانے سے بھی آبادیوں کو بھی فائدے ہوتے ہیں، بیماری کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے سوچتے سمجھتے ہوئے اپنے ہی کھیت سے اپنی خوراک پوری کریں، اپنے ہی وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور پھر اس سے جو بھی آبادیوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ مہیا کریں.
نوی صاحب، ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ چیز کوئی چھین کر لے جاتا ہے تو ہم اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. سرمایہ دار اور جاگیردار نے اس وقت تک ہماری جو دولت لوٹی ہے اس کو ہم واپس کیسے لا سکتے ہیں؟
بہت ہی اچھا سوال کیا. ہم نے صرف لالچ کے چکر میں آ کے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے ہائبرڈ بیجوں پہ گئے, جینیاتی بیجوں پہ گئے, اور آہستہ آہستہ ہمارے روایتی بیج جو دیسی بیج تھے ان کی ہم نے کاشت ختم کر دی. اب ان کی کاشت نہیں ہو رہی اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہمیں ایک تو اس لالچ سے نکلنا ہوگا اور پھر دیسی بیج ڈھونڈ کے اپنے کھیتوں میں اس کو لگا کے اس کو بڑھانا ہوگا, اور پھر اس کو دوسرے کسانوں میں اس کو عام کرنا ہوگا, تاکہ ہم سب کسان مضبوطی کے ساتھ جو سرمایہ دار قوتوں کا حملہ ہے اس کو ہم روک سکیں. اسی حوالے سے پاکستان کسان مزدور تحریک مختلف جگہوں پہ تھوڑے کسانوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے بیجوں کو بڑھانے کے حوالے سے یہ کام شروع کر چکی ہے. ہم اپنے طور پہ دیسی بیج ڈھونڈتے ہیں گاؤں گوٹھوں سے جا کے, پھر اس کو اب تھوڑے سی جگہ پہ اگاتے ہیں, کلو سے وہ 10 کلو ہو جاتا ہے, 10 کلو سے آگے بڑھ جائے گا. جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ہم اس کو آبادیوں میں تقسیم کرتے جاتے ہیں, اور اس عمل میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی کسان بھائی بہن ہیں وہ اس میں شامل ہوں, تاکہ ہم ایک قوت کے ساتھ جو بھی سرمایہ دار قوتوں کا حملہ ہے اس کو روک سکیں.
تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا ہم دوست کیڑوں کا, جو دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ فصل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور کس انداز میں ان کو ہم واپس بلا سکتے ہیں اپنے فصل میں؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ اپنے کھیت میں کوئی کیمیائی کھاد ڈالیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کھیت کو سپرے سے محفوظ رکھیں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دیسی بیج اگائیں اور کئی طرح کی جنسوں کو ایک ساتھ اگائیں, تو اس سے قدرتی طور پہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے دوست کیڑے ہیں جو کھیت کو محفوظ رکھتے ہیں بیماریوں سے, وہ خود بخود پیدا ہوتے جائیں گے. ہمیں کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں کوشش اپنے بیجوں کے بچاؤ کے حوالے سے کرنی پڑے گی.
جدید زراعت سے کیا مراد ہے اور اس زراعت سے ہمارے قدرتی محافظ یعنی دوست کیڑوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے, کھیت میں بیماری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ نوید اقبال صاحب, جدید زراعت کو فروغ دینے میں ہماری حکومتوں کا اب تک کیا کردار رہا ہے؟
ہماری حکومتوں کا کردار تو سبز انقلاب سے شروع ہوا, جو ہمارے سامعین کے سامنے ہم نے کوشش کی کہ انہیں بتایا جائے. ابھی حال ہی میں حکومت بہت بڑے پیمانے پہ بیرونی سرمایہ کاروں کو جگہ دے رہی ہے, کئی نمائشیں ہو رہی ہیں, ایگری ایکسپو کے نام سے کراچی میں نمائش ہوتی ہے, کبھی لاہور میں نمائش ہوتی ہے, جس میں مختلف طرح سے بتایا جاتا ہے کون کون سے طریقے ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں, جینیاتی بیج کس طرح سے استعمال کریں گے, اس پہ کھاد سپرے کس طرح سے ڈلے گا, مائکرو نیوٹرینٹ کے کون کون سے ڈلیں گے تو اس سے پیداوار بڑھ جائے گی. تو ہمیں کئی طرح سے حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو ہمارے ملکوں میں آ کے سرمایہ داری کرنے کی دعوت دے رہی ہے, اور اس کے اثرات پھر سے کسان آبادیوں پہ آنا شروع ہوں گے. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ حکومت بہت بڑے پیمانے پہ ٹنل فارمنگ کو پروموٹ کر رہی ہے, ٹنل فارمنگ کو فروغ دے رہی ہے. ٹنل فارمنگ کا ان کے مطابق بنیادی نظریہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے پیداوار کو مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں, اس میں آپ سورج کی روشنی کو روک کے مصنوعی طریقے سے پیداوار پیدا کرتے ہیں.
اچھا, یہ جو ٹنل فارمنگ ہے اس سے کیا نقصانات ہیں کاشتکار کو؟
کاشتکار کو ایک تو یہ قدرتی طریقہ نہیں, آپ نے سورج کی روشنی روکی, پھر آپ اس میں مائکرو نیوٹرینٹس بھی دیتے ہیں اور ہائبرڈ بیج بھی استعمال کرتے ہیں, تو سارے کے سارے تو منڈی کے دیے ہوئے سلوشنز جو حل ہیں ان پہ چلے گیا, اور پھر آپ نے بے موسم پھل کھایا یا بے موسم فصل پیدا کی, تو اس میں نہ غذائیت ہوگی نہ طاقت ہوگی, نہ وہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گی. صرف پیدا کرنے والے نے اپنا پیسہ دیکھا, اس نے عوام کو کسان کو باقی آبادی کو خوراک مہیا نہیں کی,
بغیر موسم کے ایک چیز دے دی اس سے پیسہ کما لیا.
بالکل, مثلا آج کل ٹنل فارمنگ کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پہ کھیرے کی کاشت ہو رہی ہے, انڈیا میں بہت بڑے پیمانے پہ ٹماٹر کی کاشت ہو رہی ہے, پھر شملہ مرچ کی کاشت ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں پہلے سیزن میں آتی تھیں, اب یہ پورا سال ہماری منڈی میں نظر آتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ٹنل فارمنگ ہے, جس کو بہت بڑے پیمانے پہ ہماری حکومتیں فروغ دے رہی ہیں.
جینیات کے حوالے سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر میں اور یہ جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مال مویشی ہوتے ہیں، ان میں جو باہر کے بیج استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جیسے بنولے کی مثال دی، کپاس کا بنولہ، اس کے ہمارے مال مویشی پہ بہت برے اثرات آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایگری ایکسپو میں ان چیزوں پہ بھی نمائش میں اسٹال لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ خاص قسم کا منڈا دیں تو اس سے دودھ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، آپ خاص قسم کی خوراک دیں تو اس سے گوشت بڑھ جائے گا جانور کا۔ تو یہ سارے کے سارے جو پیداوار بڑھانے کے طریقے ہیں وہ مصنوعی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک برائلر ہے جو فارمی مرغی ہے، وہ 40 دن میں کیسی خوراک کھا کے بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری جو دیسی مرغی ہے اس کو بڑھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کو 10-12 مہینے لگتے ہیں، جبکہ فارمی مرغی کو 40 دن لگتے ہیں۔ تو خوراک دے کے وہ مصنوعی طور پہ دودھ کی پیداوار بھی بڑھا رہے ہیں اور پھر اس سے زیادہ گوشت حاصل کرنے کے چکر میں ہمیں ڈال رہے ہیں۔
کچھ دن پہلے ایک اور چیز سامنے آئی تھی ہمارے پاکستان میں ہی، کہ ایک خاص قسم کی گھاس جو ہے وہ اگائی جا رہی تھی، کہ وہ گھاس جو ہے وہ 15-20 دن میں تیار ہو جاتی ہے اور وہ جانور کو موٹا کرتی ہے، تازہ کرتی ہے۔ تو اس قسم کی جو گھاس ہے وہ جانوروں کے لیے نقصان کار ہے یا فائدہ مند ہے؟
جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ گھاس یہاں پہ مختلف بیرونی سرمایہ کار کمپنیاں اگا رہی ہیں، جیسے الدہرا اگا رہی ہے میرپور خاص میں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہیں ذکر کیا تھا کہ 99 سال کی لیز پہ سرمایہ کار آ کے یہاں پہ زمین لے رہے ہیں اور وہ گھاس اگا رہے ہیں، اور وہ گھاس یہاں سے جو بھی اگتی ہے وہ باہر کی منڈی میں جا کے اسے بڑے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس سے عوامی طور لوکل مقامی سطح پہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ کسان آبادیوں کو اس گھاس اگانے کے چکر میں زمینوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک عام مثال میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرپور خاص کے سابقہ زرعی منسٹر علی نواز شاہ، انہوں نے اپنی 3200 ایکڑ زرعی زمین الدہرا فرم کو، جو ابوظہبی کی فرم ہے، اس کو دی، اور وہ سارے زرعی رقبے پہ گھاس اگاتے ہیں۔ اب اتنی بڑی زرعی رقبے پہ جتنی بھی آبادیاں بیٹھی تھیں، انہوں نے ان سب کو بے دخل کر دیا، وہ جو بھی اپنا روزگار اپنا اناج وہاں سے حاصل کرتی تھیں وہ خاتمہ ہو گیا، وہ شہروں پہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، نقل مکانی بڑھ گئی۔ لیکن ہماری حکومت سرکار نے جو صرف ایک طبقے کے مفاد کو مد نظر رکھتی ہے، ان کے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کے اثرات ہماری کسان آبادیوں پہ آنا شروع ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔
تو پاکستان کسان مزدور تحریک اور روٹس فار ایکویٹی، پائیدار زراعت کس کو کہتے ہیں؟ اب پائیدار زراعت کیسے ممکن ہے؟
جتنی بھی جدید زراعت ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنے دیسی بیج کاشت کرنا شروع کر دیں، اس میں گوبر کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جو بھی کھیت کی تیاری کے حوالے سے علم تھا جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اس کو کھیت میں اپنائیں، اس طریقہ زراعت کو جو روایتی زراعت تھی اس کو لے کے آئیں، تو اس طریقہ زراعت میں کوئی ایک فرد زراعت نہیں کرتا تھا۔ ہماری گاؤں میں جو بھی عورتیں ہیں اس کا اس زراعت میں اتنا بڑا حصہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کبھی کر نہیں سکتے۔ جتنی بھی کھیت میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، جو بھی اس سے فائدہ ہے صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، ان سب کا علم ان عورتوں کے پاس ہے، جو ہماری پائیدار زراعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم دیسی بیجوں کو اپنے کھیت میں کاشت کرنا شروع کریں گے روایتی طریقے سے، جو ہمارے بزرگ سبز انقلاب سے پہلے جس طرح کی کاشتکاری کرتے تھے وہ اپنائیں گے، تو بہت ساری چیزیں قدرتی طور پہ ہمارے کھیت میں اگیں گی، تو اس کے بے شمار فائدے ہماری آبادیوں کے حصے میں آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اس زراعت کو اس لیے کیا کہ ہم پیداوار حاصل کریں اور اس سے منافع کمائیں، تو وہ کبھی بھی ہمیں کسی پائیدار زراعت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ پائیدار زراعت میں ہماری زندگی کا حصہ زراعت بن جائے، ہم دیسی بیج خود سے ڈھونڈ کے کاشت کرنا شروع کر دیں، ہماری آبادیاں ساری کی ساری مرد اور عورت اس زراعت کو اپنی زندگی میں لے آئیں، نہ کہ صرف اس سے منافع کمانے کا ایک ذریعہ سمجھیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے۔ اب اس کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ اگر کوئی ایک جائے گا تو تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی، اگر مجموعی اجتماعی طور پہ ہم سب مل کے اس کی طرف چلیں گے تو بہت جلدی بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی ممکن ہے۔ اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہم پاکستان کسان مزدور تحریک زمین کے بٹوارے کی بات کرتی ہے، اگر زمین کا بٹوارا ہو جائے اور ہمارے کسانوں کو مساویانہ اور منصفانہ زمین مل جائے تو وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ اس زمین کو کاشت کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی اثرات جدید زراعت کے ہمارے اوپر، چاہے ہماری شہری آبادی ہو چاہے ہماری دیہی آبادی ہو، جو بھی اثرات آ رہے ہیں ان سے ہم بہت بہتر طور پہ نمٹ سکتے ہیں۔ تو اس تحریک میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں تو ہم بڑی جلدی زمین کے بٹوارے کی بھی بات کر سکتے ہیں ایک قوت کے ساتھ، اور پھر پائیدار زراعت کو بھی اپنے کھیتوں میں لا کے ایک پائیدار ماحول، صحت مند ماحول کو بھی اپنے خطے میں جگہ دے سکتے ہیں۔
بڑی مہربانی نوید اقبال صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا ہمارے کاشتکار بھائیوں کے لیے۔ جی تو ساتھیو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کو آپ نے سنا، اور ہمارے معزز مہمان محترم نوید اقبال صاحب نے جو کارآمد باتیں آپ کو بتائیں ان پر آپ ضرور غور کریں گے، اور ہمارے مستقبل میں ہم ان باتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تبدیل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اگلے پروگرام تک غضنفر بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ واہی، خدا حافظ، گڈ بائے۔